أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، بے شک صاحبان تقوی باغات اور چشموں کے درمیان رہیں گے، انہیں حکم ہوگا کہ تم ان باغات میں سلامتی اور حفاظت کے ساتھ داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان کے سینوں سے ہر طرح کی قدرت نکال لی ہے اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، نہ انہیں کوئی تکلیف چھو سکے گی اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ میرے بندوں کو خبر کر دو کہ میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں، اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ہجر کی 45 سے لے کر 50 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے مجید خاموشی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ سامعین، آج پیر ہے، 25 مہر 1401 ہجری شمسی مطابق 20 ربیع الاول 1444 ہجری قمری اور 17 اکتوبر 2022 عیسوی۔ ہماری شام کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام یادوں کے جھروکے. پھر پیش کیا جائے گا پروگرام آس پاس. اس کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام آئینہ صحافہ, جس میں اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا. پھر پیش کیا جائے گا پروگرام افکار و نظریات, اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا اقتصاد نامہ. کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین, پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران مغربی ملکوں کے مداخلت پسندانہ رویے کا ترکی بترکی جواب دے گا. سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے ملک کے شمال مغربی صوبوں مشرق آذربائیجان اور اردبیل کے ارس نامی علاقے میں وسیع فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا ہے. ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس پارٹی کے صدر کے عہدے کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے. اور شمالی شام میں روسی فضائیہ کے حملے میں کم سے کم 100 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں. اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران نے کہا ہے کہ تہران مغربی ملکوں کے مداخلت پسندانہ رویے کا ترکی بترکی جواب دے گا. تہران میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایران اور یورپ میں ہونے والے بلبوں کے بارے میں مغربی ملکوں کے رد عمل کو دوہرے معیار کا حامل قرار دیا. انہوں نے کہا کہ کیسی مضحکہ خیز بات ہے کہ بلوے اگر ایران میں ہوں تو ٹھیک ہیں اور ان کا تدارک بھی نہیں کیا جائے, لیکن اگر یورپ میں ہوں تو ٹھیک نہیں اور مظاہرین کو ٹھکانے لگا دیا جائے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یورپ اس سے پہلے بھی دہشت گردی کو اچھی دہشت گردی اور بری دہشت گردی میں تقسیم کر چکا ہے, اور اب اچھے اور برے بلووں کی بھی تقسیم کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے نام پر ایران کے خلاف بڑھ چڑھ کر بولنے والے ممالک پابندیوں اور دیگر اقدامات کے ذریعے ایرانی عوام کے خلاف جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں. سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی نے ملک کے شمال مغربی صوبوں مشرق آذربائیجان اور اردبیل کے ارس نامی علاقے میں وسیع فوجی مشقوں کا آغاز کر دیا ہے. اقتدار نامی سالانہ فوجی مشقوں کے انعقاد کا مقصد سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی بری فوج کی عسکری اور حربی توانائیوں میں اضافہ کرنا بتایا گیا ہے. صوبہ مشرق آذربائیجان اور اردبیل کے سرحدی علاقے ارس میں شروع ہونے والی یہ فوجی مشقیں 3 روز تک جاری رہیں گی. ان مشقوں میں پہلی بار فوجی ساز و سامان کی دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے منتقلی کے لیے تیرتے ہوئے پل کا تجربہ بھی کیا جائے گا. علاوہ ازیں سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے مختلف یونٹ اور اسپیشل برانچیں مشترکہ طور پر سیکورٹی اور دفاعی گیم میں حصہ لیں گی. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی جائزہ لیا ہے. میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے بلوچستان کے لیے جیکب آباد پہنچے ہیں, جہاں مقامی عہدیداروں نے انہیں سیلاب زدگان کی امداد سے متعلق کاموں سے آگاہ کیا. سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم اسلام آباد سے جیکب آباد جاتے ہوئے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا وزیر اعظم نے اسلام آباد سے جیکب آباد جاتے ہوئے سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی معائنہ کیا وزیر اعظم کو صحبت پور ضلع کے دورے کے دوران سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی اور بحالی کی کوششوں کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی قبل ازیں خوراک کے عالمی دن کے موقع پر ایک پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا تھا کہ حالیہ تباہ کن سیلاب نے لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلوں کو تباہ کر دیا اور اس نقصان کے ازالے کے لیے پاکستان کو اشیاء خورد و نوش درآمد کرنی پڑیں گی واضح رہے کہ پاکستان میں حالیہ سیلاب کی وجہ سے 3 کروڑ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں پاکستان کی ایک عدالت نے ممنوع فنڈنگ کیس میں ملک کے سابق وزیر اعظم کی عبوری ضمانت میں ایک بار پھر توسیع کر دی ہے میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد کی خصوصی مرکزی عدالت نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست کو منظور کرتے ہوئے انہیں 1 لاکھ روپے کے ذاتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا ہے مذکورہ عدالت نے سابق وزیر اعظم کی درخواست پر وفاقی تحقیقاتی ادارے کو نوٹس جاری کر کے 31 اکتوبر کو جواب بھی طلب کر لیا ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ ایف آئی اے کو انہیں گرفتار کرنے سے روکا جائے یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گزشتہ روز قومی اسمبلی کے 8 حلقوں میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے 6 حلقوں میں کامیابی حاصل کی ہے حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کے اتحاد پی ڈی ایم کے صرف 2 مشترکہ امیدوار ضمنی انتخابات میں کامیاب ہو سکے ہیں یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس پارٹی کے صدر کے عہدے کے لیے آج ووٹ ڈالے گئے ہندوستانی میڈیا کے مطابق نئی دہلی سمیت ملک کی سبھی ریاستوں میں کانگریس کی ریاستی کمیٹیوں کے دفاتر میں پارٹی کے صدر کے عہدے کے لیے ووٹ ڈالے گئے دہلی میں کانگریس کی کارگزار صدر سونیا گاندھی اور جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے پارٹی کے ہیڈ کوارٹر میں اپنے ووٹ ڈالے جبکہ مرکزی رہنما اور سابق صدر راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا کے دوران کرناٹک کے ضلع بلاری میں اپنا ووٹ ڈالا کانگریس پارٹی کے عہدے صدارت کے لیے ملکا ارجن کھڑگے اور ششی تھرور آمنے سامنے ہیں ووٹوں کی گنتی 19 اکتوبر کو ہوگی ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت اور قدیم ترین سیاسی پارٹی کانگریس میں صدر کے عہدے کے لیے الیکشن کئی عشروں کے بعد ہو رہے ہیں اس لیے ہندوستان کے سیاسی حلقوں میں اس کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے ایسا 2 عشروں کے بعد پہلی بار ہوگا کہ جب کانگریس کا کوئی صدر نہرو گاندھی خاندان سے نہیں ہوگا شمالی شام میں روسی فضائیہ کے حملے میں کم سے کم 100 دہشت گرد ہلاک ہو گئے ہیں دمشق میں روس کے آشتی مرکز کے نائب سربراہ اولیگ ایکوروف نے بتایا ہے کہ شمال مشرقی شام میں دہشت گردوں کے تربیتی کیمپوں کو بمباری کر کے تباہ کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ روسی فضائیہ کی بمباری میں دہشت گردوں کا ایک کمانڈ سینٹر 15 گاڑیاں اور اسلحے کا ایک بڑا گودام تباہ ہو گیا شمال مغربی شام میں ترکی کے زیر قبضہ علاقوں اعزاز اور افرین میں 2 مسلح گروہوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں اس سے پہلے درعا کے علاقے میں شامی فوج کے آپریشن میں داعش کے مقامی کمانڈر سمیت درجنوں دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے وعدہ رہے کہ ترکی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے بہانے شام کے بعض علاقوں پر قبضہ کر رکھا ہے شامی حکومت ترک فوج کی موجودگی کو غیر قانونی قرار دیتی ہے غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے غرب اردن کے شمال میں واقع شہر نابلس پر ایک بار پھر حملہ کیا ہے غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں نے غرب اردن کے شمال میں واقع نابلس شہر پر حملے کے دوران ایک مکان کا محاصرہ کر لیا اور وہاں سے سن 1948 کے مقبوضہ علاقے کے فلسطینی شہری حمزہ عزیزہ کو اغوا کر لیا صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس فلسطینی کا تعلق نابلس میں ایک مزاحمتی گروہ سے ہے، جبکہ اس گروہ نے ایک بیان میں صہیونی فوج کے دعوے کی تردید کی ہے۔ اس رپورٹ میں آیا ہے کہ نابلس پر غاصب صہیونیوں کی جارحیت کے بعد فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان مسلح جھڑپیں ہوئی ہیں۔ دریاسنا جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایا القدس نے اعلان کیا ہے کہ وہ غرب اردن میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کے ساتھ جنگ میں ارین الاسود کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایا القدس نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اگر غاصب صہیونی فوجی نابلس میں ارین الاسود گروہ پر حملہ کرتے ہیں تو جنین شہر کے اطراف میں صہیونی فوجیوں کی چیک پوسٹیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ سعودی عرب میں قطیف کے ایک سرگرم سیاسی کارکن کو سزائے موت کا حکم سنا دیا گیا ہے۔ مرات الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کی ایک خصوصی عدالت نے قطیف کے سعود الفرج نامی ایک سرگرم سیاسی کارکن کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے۔ اس سعودی شہری کو دسمبر سن 2019 میں اس کے گھر پر دھاوا بول کر حراست میں لیا گیا تھا، جبکہ اس کے گھر والوں کو ایک سال 9 مہینے تک اس کے بارے میں کوئی اطلاع تک نہیں تھی۔ اس سعودی شہری کو دفاع کے لیے وکیل کی سہولت تک سے محروم رکھا گیا۔ سعودی عرب میں زیر حراست افراد کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا جانا ایک معمول کا عمل ہے، اور تحقیقات کے دوران زیر حراست افراد کو دفاع کی کوئی سہولت فراہم نہیں کی جاتی۔ اس سعودی شہری کو زیر حراست شدید جسمانی ایذائیں پہنچائی گئیں، یہاں تک کہ وہ کئی بار بے ہوش بھی ہوا اور اسے اسپتال منتقل کیا گیا۔ اس سعودی شہری پر احتجاج میں شرکت کرنے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے رابطہ رکھنے، ایک دہشت گرد تنظیم میں رکنیت رکھنے اور ہتھیار چلانے کی تربیت حاصل کرنے جیسے بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے ہیں۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر اعظم عبدالعزیز بن حبتور نے کہا ہے کہ بحران یمن کے حل کی کوشش کا عمل ریاض نہیں بلکہ سنا کے ہاتھ میں ہے۔ یمن کی نیشنل سالویشن حکومت کے وزیر اعظم عبدالعزیز بن حبتور نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بحران یمن کے حل کی کوشش کا عمل سنا کے ہاتھ میں ہے، اور سعودی اتحاد میں شامل کسی بھی ملک میں بحران یمن کے حل کی کوئی توانائی نہیں پائی جاتی۔ انہوں نے کہا کہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی کی قیادت میں 21 ستمبر سن 2014 کو مختلف محرکات کے ساتھ یمن میں انقلاب آیا جس نے یمنی شہدا کا وقار بحال کیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ سامعین، گزشتہ روز پاکستان میں ضمنی انتخابات ہوئے۔ ان ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا، لیکن اکثر نشستوں پر کامیابی کے باوجود ان انتخابات کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اسی تناظر میں اب سے تھوڑی دیر پہلے جب میں نے پاکستان کی ممتاز تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد صاحبہ سے ان انتخابات کے تناظر میں ان کی رائے جاننا چاہی تو ان کا کہنا تھا۔
دیکھیں، میرا انتخابات کے حوالے سے میں اس کو ایک بڑا واضح طور پہ مزاج سمجھ رہی ہوں۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ ایک الیکشن کو اس طرح کا مزاق بنایا گیا کہ ایک سٹنگ ایم این اے ہے، وہ 8 نشستوں پہ انتخاب لڑتا ہے، 7 نشستوں پہ انتخاب لڑتا ہے، اور اس لیے انتخاب لڑتا ہے کہ اس نے آگے حلف نہیں اٹھانا اور پارلیمنٹ میں نہیں جانا۔ یہ اس سے بڑا پارلیمانی تاریخ کا مزاق کوئی نہیں ہوگا۔ یہ درست ہے، جہاں تک مقبولیت کی بات ہم کرتے ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ پی ٹی آئی جو ہے ایک اس وقت مقبولیت کی راہ پہ چل رہی ہے، اور اس میں جو جس طرح کا ایک نریٹو بنایا ہے وہ اس پہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ واقعی کوئی امریکہ کے خلاف بہت کوئی آزادی کے لیے کھڑا ہے۔ لیکن یہ جو انتخابات ہیں اس کا اگر دیکھیں تو بڑی عجیب سی مجھے لگتی ہے کہ آپ کے 8 نشستوں پہ انتخاب ہوئے، 2 نشستیں جو ہیں وہ حقیقی طور پہ کامیاب ہم کہیں گے جنہوں نے حلف اٹھانا ہے، 6 نشستیں وہ ہیں کہ جس نے حلف نہیں اٹھانا اور ایک دوبارہ اس پہ ایک ماہ بعد انتخاب ہونا لازمی ہے یا اس کی ڈی سی ہونا. تو مجھے تو یہ کوئی اتنا خوش آئند بات نہیں لگتی، اور جمہوریت کے حوالے سے بھی میں اس کو ایک سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مذاق کیا گیا ہے. باقی ظاہر لوگوں کی اپنی رائے ہے، میں سب کو حق ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن میں اس کو ایک جمہوریت کے حوالے سے بہت بھونڈا مذاق سمجھتی ہوں.
بہرحال جو پاکستان کے اندر جو صورتحال اس وقت گزشتہ کئی ماہ سے چل رہی ہے، آیا جمہور یہ نہیں کہ مثلا پاکستان کی اکثریت جو ہے وہ اس وقت انتخابات، عام انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے لیکن حکومت اس کو قبول نہیں کر رہی، آیا یہ بھی آپ کی نظر میں جو ہے وہ بھی مذاق نہیں ہے جمہور کے ساتھ؟
دیکھیے نہیں، دیکھیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے جمہوریت کے حوالے سے. ابھی وہ جو نشستیں ابھی جو استعفے دیے گئے آپ کے سامنے ہیں کہ جنہوں نے استعفے دیے کراچی کی ایک نشست پہ انہوں نے کہا جی میں نے استعفا نہیں دیا، کورٹ میں پہنچ کے انہوں نے اس سے کہا کہ جی میری سیٹ بحال کی جائے، ایک یہ چیز آئی. دوسری جو ہے جانب یہ آیا کہ ان کا ایک بہت اہم وزیر بھی تھا، وہ بھی کورٹ میں گیا کہ میرا جو ہے وہ استعفا جو ہے وہ کس طرح منظور کر لیا جائے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ جو 100 سے زیادہ لوگ ہیں وہ استعفے انہوں نے ابھی جو دیے اس کے بعد وہ زیادہ تر کا جو ظاہر ہے کہ ایک تعلق تو ہوتا ہے، زیادہ تر کا یہ کہنا ہے کہ استعفے نہیں دینا چاہتا. اب یہ ایک جو صورتحال ہے، پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو 4 ماہ کا دھرنا ہوا تھا، 4 ماہ وہ بیٹھے تھے باہر، اس کے بعد وہ واپس گئے اور بہت بڑی جو ہے وہ ڈیوز بھی انہوں نے حاصل کی ہے. سیم جو ہے وہ ٹیکٹس اس وقت بھی کی جا رہی ہے. اس میں ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ استعفے وہ شاید پارلیمنٹ میں واپس چلے جائیں گے. کچھ کورٹ کی طرف سے بھی اس قسم کی صورتحال آئی ہے، ہائی کورٹ کے بھی، سپریم کورٹ کے بھی اشارے مل رہے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں واپس جائیں. تو یہ تھوڑی سی فرق صورتحال ہے. دوسری جو بات آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں دو چیزیں بہت اہم ہیں، بہت سنجیدہ بات ہے. پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں، خاص طور پہ اکنامک کنڈیشن جو ہے، اور خاص طور پہ ابھی جو یہ 2 ماہ سے ہم جو کنڈیشن دیکھ رہے ہیں فلڈ سے متعلق جو کنڈیشن ملک میں آئی ہے، کسی طرح آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ آپ عام الیکشن میں جا سکتے.
سامن یہ تھی پاکستان کی ممتاز تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد جو پاکستان میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے گفتگو کر رہی تھی. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سمعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جو لے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے، جو لے کے شفاعت کا، جو گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے، تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے. سب فکر
نکلو ذرا گھر سے، تقدیر بناؤ گے طیبہ کے سفر سے، تقدیر بناؤ گے
سامع. نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا، تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 25 مہر، 20 ربیع الاول اور 17 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. بیس ربیع الاول سن 450 ہجری قمری کو مسلمان ادیب اور فقیہ ابو طیب طبری نے بغداد میں وفات پائی. وہ سن 348 ہجری قمری میں ایران کے شہر آمل میں پیدا ہوئے. انہوں نے حصول علم کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا اور بغداد میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے بعد درس و تدریس میں مشغول ہو گئے. کچھ ہی عرصے بعد ان کا شمار اپنے دور کے بزرگ اور اہل علم افراد میں ہونے لگا. ان کی علمی شہرت کے نتیجے میں ہی ان کو منصب قضاوت عطا کیا گیا، جس سے وہ عمر کے آخری حصے تک وابستہ رہے. ابو طیب کو شعر و ادب سے بھی لگاؤ تھا اور انہوں نے شعر بھی کہے ہیں. سترہ اکتوبر سن 1817 عیسوی کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے. سر سید احمد خان کی پرورش اور تربیت میں ان کی والدہ کا بڑا ہاتھ تھا. جب ملازمت کا وقت آیا تو سر سید نے درباری تعلق پر انگریز سرکار کی ملازمت کو ترجیح دی اور سرشتہ داری سے شروعات کر کے صدر امین کے عہدے تک پہنچے. سر سید احمد خان نے وقت کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مسلمانوں کے لیے جدید تعلیم کا اہتمام کیا اور علی گڑھ میں محمدن اورینٹل کالج قائم کیا، جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے موجود ہے. انہوں نے مسلمانوں کے اخلاق اور رسم و رواج کی اصلاح کے لیے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا اور ایک اخبار سائنٹیفک گزٹ نکال کر علم و ادب کی خدمت کی. سر سید نے اردو نثر میں مدعا نگاری کی بنیاد ڈالی اور اردو کو لفاظی اور تکلفات پر مبنی طویل عبارت آرائی سے نجات دلائی. انہوں نے خود بہت کچھ لکھا، شعر بھی کہے اور لکھنے والوں کی ایک پوری جماعت تیار کی. 28 مارچ 1898 کو سر سید احمد خان کا انتقال ہو گیا. سترہ اکتوبر سن 1973 عیسوی کو تیل برآمد کرنے والے عرب ممالک نے امریکہ، برطانیہ اور صہیونی حکومت کو تیل فروخت کرنے والی کمپنیوں کا تیل کا بائیکاٹ شروع کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ امریکہ اور برطانیہ نے 6 اکتوبر کو صہیونی حکومت اور شام و مصر کے درمیان شروع ہونے والی جنگ میں صہیونی حکومت کی بھرپور حمایت کی تھی. تیل برآمد کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے اجلاس میں تیل کی قیمت میں اضافے کے ایک دن بعد عرب ممالک نے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیل کے لیے تیل کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، جس کی وجہ سے تیل کی قیمت میں مزید اضافہ ہو گیا، جو مغربی ممالک کے لیے غیر متوقع تھا. بہرحال عرب ممالک بائیکاٹ کو جاری نہ رکھ سکے اور کچھ عرصے کے بعد امریکہ اور برطانیہ کو تیل کی فروخت پھر شروع کر دی. قابل ذکر ہے کہ بعض مغربی ممالک کے خلاف عرب ملکوں کا تیل کا محدود بائیکاٹ اور اس کے نتائج سے یہ ظاہر ہو گیا کہ تیل کے ذخائر کے مالک اسلامی ممالک کے پاس مغرب کی جانب سے صہیونی حکومت کی حمایت کے مقابلے کے لیے اہم ہتھیار موجود ہے، اور اگر اسلامی ممالک اس ہتھیار کا مناسب استعمال کریں تو کم سے کم مذکورہ حمایت میں کمی ضرور آ سکتی ہے۔ پچیس مہر سن 1365 ہجری شمسی کو ایران کے معروف محقق اور مترجم استاد حسین خدیوجم نے 59 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ سن 1306 ہجری شمسی میں مشہد میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد مشہد مقدس کی یونیورسٹی میں ایک مدت تک تدریس کا کام انجام دیا۔ اس کے بعد تہران میں بھی تدریس کا کام انجام دیتے رہے۔ اس ممتاز محقق نے تحقیق، تصحیح اور ترجمے میں 30 سے زیادہ کتابیں یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں، جن میں امام محمد غزالی کی کیمیائے سعادت اور حقائق الاخبار، ناصری کی کتابوں کی تصحیح اور ترجمے کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سترہ اکتوبر سن 1983 عیسوی کو فرانسیسی ماہر سماجیات ریمنڈ ایرون کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1905 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے سماجیات کے استاد کی حیثیت سے برسوں سوربن یونیورسٹی میں تعلیم دی۔ وہ پیرس سے شائع ہونے والے جریدے فگارو اور ایکسپریس میں بھی لکھتے تھے۔ ریمنڈ ایرون نے متعدد کتابیں لکھیں، جن میں ایٹمی جنگ کا آغاز، طبقاتی جنگ اور صدی کے آخری برس خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ پچیس مہر سن 1368 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز موسیقار مرتضی حنانہ کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1301 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیمات حاصل کرنے کے بعد موسیقی سیکھنا شروع کی۔ استاد حنانہ تہران میں سمفونی آرکسٹرا کے بانیوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے فلم کی موسیقی بنانے میں بھی کام کیا۔ انہوں نے دو کتابیں گامہائے گمشدہ اور چگونے میلودی بے سازیم بھی تالیف کیں۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے ہفتہ وار پروگرام آس پاس۔
عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، پروگرام آس پاس کے ساتھ حاضر ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، پہلے آج کے پروگرام کے چند اہم موضوعات پر ایک نظر۔ عراق میں صدر کے عہدے کے لیے عبداللطیف رشید کو پارلیمنٹ میں اعتماد کا ووٹ مل گیا۔ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان کشیدگی، اور اسی طرح لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان سمندری حدود کی حد بندی، مغربی ایشیا میں گزشتہ ہفتے رونما ہونے والے اہم واقعات ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں۔ عراق کے پارلیمانی انتخابات کے ایک سال اور تین دن کے بعد دو اہم کرد جماعتوں کے درمیان طویل تنازعات کے باوجود بالآخر گزشتہ جمعرات کو ملک کے نئے صدر کا انتخاب ہوا۔ عراقی صدر کے عہدے کے لیے عبداللطیف محمد جمال رشید اور برہم صالح دو اہم امیدوار تھے، ان میں سے کوئی بھی ووٹنگ کے پہلے مرحلے میں دو تہائی ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ عراقی پارلیمنٹ میں ووٹنگ کے دوسرے مرحلے میں حاصل ہونے والے تمام ووٹوں کی گنتی کے بعد عبداللطیف رشید 162 ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور وہ برہم صالح کو 99 ووٹوں سے ہرا کر باضابطہ طور پر عراق کے صدر بن گئے۔ عبداللطیف رشید اور برہم صالح دونوں ہی امیدوار پیٹریاٹک یونین آف کردستان کے ممبر ہیں۔ اس ملک میں موجود اقوام اور مذاہب کے درمیان اقتدار کی تقسیم پر مبنی عراق کے نئے سیاسی نظام کی تشکیل کے بعد صدارت کردوں کو دے دی گئی ہے۔ کردوں کے داخلی معاہدے اور مفاہمت کے مطابق سن 2018 تک رائج روش اور طریقہ کار کی بنیاد پر عراقی کردستان کی سربراہی ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس تھی اور صدارت پیٹریاٹک یونین کے پاس تھی کہ جو جلال طالبانی کی زندگی تک اور پھر ان کی موت کے بعد فواد معصوم اور برہم صالح کے پاس رہی، اور اب یہ عبداللطیف رشید کو منتقل ہو گئی ہے۔ عبداللطیف رشید سن 1944 میں پیدا ہوئے۔ وہ پیٹریاٹک یونین آف کردستان کے رکن ہیں جو اس سے پہلے آبی وسائل کے وزیر اور سابق عراقی صدر جلال طالبانی کے نائب کے طور پر کام کر چکے ہیں۔ اکتوبر سن 2021 کے پارلیمانی انتخابات کے نتائج اور ڈیموکریٹک پارٹی دگنی نشستیں حاصل کرنے کے پیش نظر یہ پارٹی عراقی کردستان کی سربراہی برقرار رکھنے کے ساتھ ساتھ بغداد میں بھی صدارت کی کرسی جیتنے کی خواہاں تھی۔ یہی مسئلہ اس بات کا سبب بنا کہ نئے صدر کے انتخاب میں مشکلات اور پیچیدگیاں درپیش رہیں۔ عراق کے نئے آئین کے مطابق 15 دن کے اندر منتخب صدر کو آرٹیکل 76 کی بنیاد پر اکثریتی دھڑے کے امیدوار کو نئی حکومت بنانے کی ذمہ داری سونپنی ہوگی، اور نئی کابینہ کی تشکیل پر معمور وزیر اعظم کے پاس 30 دن کا وقت ہے تاکہ وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی کابینہ کو پارلیمنٹ میں متعارف کرائے۔ اسی بنیاد پر اور اس امر کے پیش نظر کہ جمعرات کے اجلاس سے پہلے پارلیمنٹ کے بڑے دھڑے کی حیثیت سے شیعہ کوآرڈینیشن کے فریم ورک اور دیگر عراقی گروہوں کے درمیان مذاکرات انجام پائے، عبداللطیف رشید کو عراق کے نئے صدر کے طور پر متعارف کرائے جانے کے فوراً بعد شیعہ کوآرڈینیشن کے امیدوار محمد السوڈانی کو نئی کابینہ تشکیل دینے پر معمور کیا گیا ہے۔ عراق کے نئے صدر کی تقرری کا دیگر ممالک نے خیر مقدم کیا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی غیر ملکی سربراہوں میں سب سے پہلے وہ سربراہ ہیں جنہوں نے عبداللطیف رشید کو ایک پیغام میں مبارکباد پیش کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے بھی جمعرات کی شام ایک بیان میں عبداللطیف رشید کو عراق کا صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ گزشتہ ہفتے کے دوران رونما ہونے والے اہم ترین واقعات میں سے ایک سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان کشیدگی تھی۔ اوپیک پلس کی جانب سے تیل کی پیداوار میں 2% کمی کے نئے فیصلے سے سعودی عرب اور امریکہ کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس معاہدے کے مطابق یہ طے پایا ہے کہ یومیہ 20 لاکھ بیرل تیل مارکیٹ میں کم بھیجا جائے گا۔ اوپیک پلس اوپیک کے 13 رکن ممالک اور دنیا کے 11 دیگر تیل پیدا کرنے والے ممالک کا ایک گروپ ہے جس کی سربراہی روس کر رہا ہے کہ جو سن 2016 کے آخر سے باہمی تعاون انجام دے رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اوپیک پلس کے سب سے بڑے پیداواری ملک کے طور پر اس فیصلے کو نتیجہ خیز بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تیل کی پیداوار میں کمی کے فیصلے سے پہلے تو عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت بڑھے گی اور امریکی زوم کے مطابق دنیا کی یہ بحرانی صورتحال یوکرین کی جنگ میں روس کے حق میں تمام ہوگی۔ اسی وجہ سے اس فیصلے پر امریکہ نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پیرو کے اپنے ہم منصب کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا، امریکہ کی طرف سے تیل خریدنے کے بہت زیادہ تقاضے کے باوجود سعودی عرب اور اوپیک پلس میں اس کے شراکت داروں نے اپنی پیداوار میں کمی کی ہے، چنانچہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کے سلسلے میں اس ملک کے خلاف جوابی کارروائی کا ہم مختلف زاویوں سے جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے کانگریس کے ساتھ گہری مشاورت کی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی سی این این کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اس اقدام کے واشنگٹن اور ریاض کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ بعض امریکی حکام نے سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے اسٹریٹجک کمیونیکیشن کوآرڈینیٹر جان کربی نے بھی کہا ہے کہ حالیہ ہفتوں میں سعودی عرب نے خصوصی اور عمومی طور پر تیل کی پیداوار کم کرنے کے اپنے ارادے سے آگاہ کیا ہے، ایسا کام کہ جس کے بارے میں وہ جو جانتے تھے کہ اس سے روس کی دلچسپی بڑھے گی اور پابندیوں کے اثرات کم ہوں گے، یہ ایک غلط راستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے فیصلے کی توانائی کی منڈی میں کوئی بنیاد نہیں ہے، اس حد تک کہ اوپیک کے کچھ ممبران نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ سعودی فیصلے کے خلاف ہیں لیکن ضرورت کے تحت اس کی حمایت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی قومی سلامتی کونسل کے اسٹریٹجک کمیونیکیشن کوآرڈینیٹر نے کہا، جیسا کہ بائیڈن انتظامیہ نے اعلان کیا ہے، ہم ان اقدامات کے حوالے سے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کا اثر نو جائزہ لے رہے ہیں اور ساتھ ہی روسی حملے کے تعلق سے بھی ان کے مواقف کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکی حکام کے ان خیالات پر سعودی حکام نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ ریاض امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک نقطہ نظر سے اور دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کے پیرائے میں دیکھتا ہے، لیکن کسی کا ڈکٹیشن قبول نہیں کرے گا۔ علاوہ ازیں سعودی عرب کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ تیل کی پیداوار میں کمی کا فیصلہ تنہا سعودی عرب کا نہیں ہے بلکہ اوپیک پلس گروپ کا فیصلہ ہے، اور اوپیک کا یہ فیصلہ اس گروپ کے تمام رکن ممالک کے اتفاق رائے سے کیا گیا ہے، نہ کہ ایک ملک کی طرف سے۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ عرب لیگ نے بھی امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی میں سعودی عرب کا ساتھ دیا ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل کے سرکاری ترجمان احمد ابو الغیث نے جمعے کو اعلان کیا کہ عرب لیگ اوپیک پلس گروپ کی جانب سے تیل کی پیداوار میں کچھ حصہ کٹوتی کے فیصلے کے بعد سعودی عرب کے خلاف میڈیا کے منفی حملوں کی مذمت کرتی ہے۔ عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل کے ترجمان نے کہا کہ یہ بیانات حقیقت سے بعید ہیں اور صرف اقتصادی فیصلوں کی سیاست پر مبنی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ عالمی معیشت کو درپیش سنگین چیلنجز کے پیش نظر عالمی معیشت کے استحکام کے لیے ایسے فیصلے ضروری ہیں۔ مغربی ایشیا کے خطے میں گزشتہ ہفتے کے دوران ایک اور اہم واقعہ لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان سمندری سرحدوں کی حد بندی کا معاہدہ تھا۔ یہ معاہدہ امریکہ کی ثالثی سے بالواسطہ مذاکرات کے ذریعے طے پایا۔ لبنان کے صدر میشل اون نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے اس ملک کے وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے اسپیکر سے مشاورت کے بعد صہیونی حکومت کے ساتھ سمندری سرحدوں کی حد بندی کے معاہدے کو قبول کر لیا ہے۔ اکتوبر سن 2020 سے صہیونی حکومت اور لبنان کے درمیان سمندری سرحدی تنازعات کے حل کے لیے تکنیکی مذاکرات کا آغاز امریکہ کی ثالثی سے ہوا تھا۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان سمندری حدود کے حوالے سے طے پانے والے معاہدے کی روح سے دونوں فریقوں کو گیس کے ذخائر کے استعمال کی اجازت حاصل ہوگی۔ اسی سلسلے میں میشل آن نے یہ بیان دیتے ہوئے کہ سمندری سرحدوں کی حد بندی کے تعلق سے ہونے والے مذاکرات کا لبنان کے لیے مثبت نتیجہ نکلا ہے، یہ امید ظاہر کی ہے کہ قانا گیس فیلڈ میں ڈرلنگ کی تکمیل کے ساتھ یہ معاہدہ لبنان کی معاشی ترقی کے لیے سنگ بنیاد ثابت ہوگا۔ اس معاہدے کے اعلان کے بعد لبنانی آئل فیلڈ میں غیر ملکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری کے لیے بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ دو کمپنیوں، فرانس کی ٹوٹل کمپنی اور اٹلی کی اینی کمپنی نے ان آئل فیلڈز میں سرمایہ کاری کے لیے اپنی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ دریاسنا لبنان کی حکومت کے توانائی اور پانی کے وزیر ولید فیاض نے کہا ہے کہ قطر کے تیل کے وزیر سعد القابی نے بھی اس سلسلے میں اپنے ملک کی دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بھی لبنان میں ڈرلنگ کے کاموں میں حصہ لیں گے اور اس علاقے میں ٹوٹل اور انہی کمپنیوں کے ساتھ تیسرے پارٹنر کے طور پر شامل ہوں گے۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان سمندری سرحدوں کے معاہدے کے بعد بعض ذرائع نے اس معاہدے کو تعلقات کے معمول پر لانے کا پیش خیمہ قرار دیا ہے، جسے لبنانی حکام نے مسترد کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں لبنان کے صدر میشل آن نے اس بات پر زور دیا کہ لبنان اس معاہدے کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی راہ میں ہرگز داخل نہیں ہوا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ کیہان، امریکی پابندیاں جلد پوری طرح سے بے اثر ہوں گی، روزانہ 1,00,000 بیرل ایرانی تیل وینزویلا میں صاف کیا جائے گا۔ گلوبل ٹائمز، ہندوستان میں چین کے سفیر کا دورہ بھوٹان، دوستانہ تعلقات میں مزید استحکام کا باعث۔ رائل یوم، فرانس میں میکران کی پالیسیوں کے خلاف عوامی غصے کا طوفان، پیرس کی سڑکیں مظاہرین سے بھر گئیں، ہنگامے پھر سے شروع۔ اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ جوان، امریکی ایرانی قوم کی ترقی سے ناراض اور ان کے مسائل اور بدامنی سے خوش ہوتے ہیں صدر۔ صدر ایران آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے اتوار کے روز کابینہ کے اجلاس میں ایران میں بلوؤں اور بدامنی کی امریکہ کی جانب سے حمایت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دوسرے ملکوں میں بدامنی، ہنگاموں اور قتل و غارت گری کو ہوا دینے والے امریکی صدر کے بیانات سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بیان یاد آ جاتا ہے جس میں انہوں نے امریکہ کو بڑا شیطان کہا ہے۔ صدر نے کہا کہ ایران کی بابصیرت قوم دشمن اور اس کے حربوں سے بخوبی آشنا ہے اور اس بار بھی وہ دشمنوں کو ناکام بنا دے گی اور ایران کی ترقی کو راہ پر مضبوطی کے ساتھ قدم آگے بڑھاتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ 70 برسوں سے فلسطین میں صہیونی حکومت کے جرائم کی حمایت اور افغانستان میں امریکیوں کی 2 اشروں پر محیط جرائم و جارحیت پر مبنی کارکردگی بڑے شیطان کے اقدامات کے کچھ نمونے ہیں۔ روزنامہ الاخبار، شہادت پسندانہ کاروائیوں کو روکنے کے لیے دشمن غرب اردن اور بیت المقدس پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ غاصب شاہونی حکومت نابلس اور قرب اردن کے رہنے والوں کو اجتماعی سزا دے رہی ہے تاکہ ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے۔ اس کے لیے سہونی حکومت بہت سے اقدامات کر رہی ہے، جن میں ایک یہ ہے کہ غاصب سہونی فوج کے وزیر وینی گانٹس نے سن 1964 میں مقبوضہ علاقوں میں انفرادی طور پر مزدوری کے لائسنس کو کینسل کر دیا ہے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ سہونیوں کی نیند حرام کرنے والی تنظیم عرین الاسود سے تعلق رکھتے ہیں۔ گزشتہ 5 دنوں سے نابلس شدید ترین محاصرے میں ہے۔ یہ شدید محاصرہ فلسطینی مجاہدوں کی جانب سے غاصب سہونی فوجیوں پر فائرنگ کے بعد شروع کیا گیا ہے۔ سہونی فوجی نے اسی طرح بیت فوریک اور بیت دجن چیک پوسٹ کو بند کر دیا ہے، جو دونوں شہروں کے لیے نکاسی کا واحد راستہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ڈیلی پاکستان، 11 حلقوں میں ضمنی الیکشن، 8ویں پی ٹی آئی، 3ویں اتحادی جماعتیں کامیاب، عمران خان نے 6 نشستیں جیت لیں۔ دی نیشن، وزیراعظم شہباز شریف نے فوڈ سیکیورٹی کے لیے اجتماعی قدم کی ضرورت پر زور دیا۔ روزنامہ صحافت، امریکی اخبار میں شائع اشتہار پر تنازعہ، وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کو قرار دیا مطلوب۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ نوائے وقت، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، انسداد دہشت گردی کا نظام متحرک کرنے کا فیصلہ۔ قومی سلامتی کمیٹی نے وفاقی اور صوبائی سطح پر انسداد دہشت گردی کے نظام کو اثر نو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کے زیر صدارت منعقد ہونے والے سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ایپیکس کمیٹی تشکیل دینے اور پاکستان چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں کو فول پروف بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے ملک کی سلامتی، اقتصادی استحکام اور شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہمیں سب سے بڑا چیلنج دہشت گردی کی صورت میں ہی درپیش ہے، اور یہ چیلنج ہم نے خود امریکہ کی شروع کردہ افغان جنگ میں اس کے فرنٹ لائن اتحادی کا کردار ادا کرتے ہوئے قبول کیا تھا۔ امریکہ نے تو 2001 میں 9/11 کے سانحے کے بعد اپنے ملک اور شہریوں کی حفاظت کو ترجیح اول بنایا اور اپنے آئین سے بھی ماورہ یہ اصول طے کر لیا کہ اسے اپنے تحفظ کے لیے کسی بھی دوسرے ملک پر چڑھائی کا حق حاصل ہے۔ روزنامہ منصف، رائے درگم میں مسجد کی اراضی پر مذہبی رسومات کی ادائیگی سے کشیدگی۔ حیدرآباد شہر کے نواحی علاقے رائے درگم میں اتوار کی صبح اس وقت حالات کسی قدر کشیدہ ہو گئے جب چند افراد پر مشتمل ایک گروپ نے یہاں قطب شاہی دور کی ایک مسجد سے منسوب ایک قطعہ اراضی پر مذہبی رسومات ادا کیے۔ پولیس کے مطابق چند افراد کا ایک گروپ مسجد کے ایک گیٹ سے، جو مالکم چیرو کے مقام پر واقع ہے، ایک کھلی اراضی پہنچا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس گروپ نے وہاں جانے سے قبل اس اراضی پر کچھ مذہبی رسومات ادا کی۔ مسجد کی اراضی پر مذہبی رسومات کی ادائیگی کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ یہ خبر عام ہوتے ہی سینکڑوں کی تعداد میں مسلمان مسجد میں جمع ہو گئے اور تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ عہدیداروں کو اس شرمنگیز واقعے سے واقف کرایا۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا، انسانی حقوق کمیشن کے سیکرٹری نے وین جیل کا معائنہ کیا، قیدیوں کی سیکیورٹی بے حد اہم۔ تسنیم نیوز ایجنسی، بائیڈن بن سلمان سے ملاقات نہیں کریں گے، ریاض نے ہمارے مفادات کے خلاف روس کا ساتھ دیا، امریکی قومی سلامتی کے مشیر۔ سانا نیوز ایجنسی، شام حلب میں دہشت گردوں کے تربیتی کیمپ پر روس کا فضائی حملہ، 10 دہشت گرد ہلاک۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ مہر نیوز ایجنسی، ایران کو شام بنانے کی سازش ہونے نہیں دیں گے امیر حاتمی۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ کے مشیر نے کہا ہے کہ دشمن شام، لیبیا، یمن، عراق اور افغانستان جیسے ملکوں کی طرح ایران کو جنگ میں پھنسانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم بیدار اور تیار ہیں اس لیے ان کی یہ سازش ناکام ہوگی۔ البروسا نیوز ایجنسی، یمن فتوحات قریب، راستہ سامنے۔ میرا مشورہ ہے کہ یمن میں حکومت کو تحلیل کر کے جنگ کی کابینہ تشکیل دی جائے اور جنگ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے اندر لے جائی جائے، اور اس کے ساتھ ہی آبنائے باب المندب کو بند کر دیا جائے جس سے بحری آمد و رفت پوری طرح سے بند ہو جائے، اور ایسی جنگ شروع کی جائے جس کے شعلے ریاض اور دبئی کو جلا دیں۔ یقین کریں اگر یہ ہو جائے تو پھر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہی نہیں، دنیا کی کئی بڑی طاقتیں بھی یمنیوں کے سامنے سر جھکائیں گی۔ ویسے بھی یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے بلکہ ہم یمنیوں کے وجود کی جنگ ہے۔ اگر یہ جنگ ہم جیت گئے تو ہمارا وجود رہے گا، اس لیے پوری طاقت جھونک دینے کی ضرورت ہے، اور جنگ کا پورا خرچہ بھی جارح ملکوں سے لیا جانا چاہیے۔ ایک رپورٹ کے مطابق یمن کی تعمیر نو کے لیے ہی 800 ارب ڈالر کی ضرورت ہوگی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام افکار و نظریات۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، ہفتہ وار پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد خواتین کے مقام و منزلت کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، اسلامی جمہوری نظام کے دشمنوں نے حالیہ دنوں میں ایسے عالم میں ایران میں جنسیت کو محور بنا کر بلوا اور فساد کیا ہے کہ اعداد و شمار سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران میں خواتین کی پوزیشن دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوئی ہے، اور اس وقت جو پوزیشن اور جو مقام و منزلت اسلامی جمہوری ایران میں خواتین کو حاصل ہے وہ مغربی ایشیا کے کسی بھی ملک سے ناقابل موازنہ ہے۔ سامعین، خواتین کے حقوق کے شعبے میں ایرانی خواتین کو شناخت اور وقار عطا کرنا اسلامی انقلاب کا ایک اہم ترین کارنامہ ہے۔ انقلاب ایران کی کامیابی کے بعد ایران کی مسلم خواتین نے پہلے اپنے خاندان میں اور پھر معاشرے میں اپنے کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد خواتین کے حقوق اور انسانی وقار میں بہت زیادہ بہتری آئی، اور مختلف شعبوں میں انہیں با اختیار بنانا مختلف حکومتوں کے ایجنڈے میں شامل رہا ہے۔ قابل غور نقطہ یہ ہے کہ سعودی عرب جیسے ملک میں، کہ جو علاقائی طاقتوں میں سے ایک ہے، خواتین کو ڈرائیونگ کا حق حاصل کرنے کے لیے برسہ برس تک جدوجہد کرنی پڑی، لیکن اسلامی جمہوری ایران میں خواتین سب سے زیادہ سیاسی اور سماجی حقوق سے بہرہ مند ہیں۔ سیاسی میدان میں خواتین کی سیاسی مشارکت کا سب سے اہم معیار ان کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جانا اور سیاسی ذمہ داریاں انجام دینا ہے، اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد خواتین نے
ان دونوں شعبوں میں بہت زیادہ پیش رفت کی ہے۔ ریفرنڈم، مظاہروں اور ووٹنگ میں خواتین کی شرکت مردوں کے مساوی بلکہ ان سے بھی زیادہ رہی ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد خواتین نے بہت سی انتظامی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں۔ مجلس شورا اسلامی یا پارلیمنٹ اور شہری و دیہی اسلامی کونسلوں میں خواتین کی موجودگی اسلامی جمہوری نظام میں ان کی خصوصی حیثیت اور مقام کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کے باوجود آج ایران کے اسلامی نظام کے دشمن خواتین کے حقوق کو ہتھکنڈا بنا کر ایران میں خواتین پر پابندیوں اور ان کے لیے محدودیتوں کا بے بنیاد دعویٰ کر رہے ہیں، جبکہ ایران میں ہر خاتون کو مکمل آزادی و اختیار اور تحفظ حاصل ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام میں عورت کو اس حد تک مقام حاصل ہے کہ سال کے ایک دن کو عورتوں اور ماؤں کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ خواتین کے دن کے حوالے سے رہبر معظم انقلاب اسلامی کا نظریہ کچھ یوں ہے: یوم خواتین کا مطلب خواتین کے بارے میں درست اور منطقی نظریہ قائم کرنا اور ان کے مقام و منزلت اور حقوق کو درک کرنا ہے کہ جو انسان کی آبادی کا نصف حصہ ہیں۔ اسلامی انقلاب کے نظام میں عورت کوئی جنسی بازار نہیں ہے، بلکہ اس کے عظیم مذہبی نمونے موجود ہیں کہ جن میں حضرت ختیجہ اور ان کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ ساتھ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھی شامل ہیں۔ لہذا اسلامی جمہوریہ ایران کا نظام خواتین کو قدر و منزلت، شناخت اور وقار عطا کرتا ہے اور خواتین کے مقام و منزلت کے ارتقاء کی حمایت کرتا ہے۔ ایران میں مختلف اعداد و شمار ایک واضح دستاویز ہیں جو مختلف شعبوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ڈھانچے میں خواتین کی سماجی پوزیشن میں بہتری کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہونے والی خواتین کی تعداد صرف 6% تھی، جبکہ اب یہ تعداد تقریباً 50% تک پہنچ چکی ہے۔ اسلامی انقلاب سے پہلے خواتین مینیجرز اور مدیروں کی تعداد صرف 6% تھی، لیکن اب مدیروں اور انتظامی امور کی ذمہ داری سنبھالنے والی خواتین کی تعداد 40% سے زیادہ ہے۔ اسلامی انقلاب سے پہلے یونیورسٹیوں میں پروفیسر خواتین کا حصہ تقریباً 1% تھا، جو اب بڑھ کر 21% ہو گیا ہے۔ انقلاب سے پہلے خواتین سے مخصوص یونیورسٹیوں کی تعداد صرف 5 تھی، لیکن انقلاب کے بعد یہ تعداد 2000 تک پہنچ گئی ہے۔ اس کے علاوہ انقلاب اسلامی سے پہلے خواتین کے لیے یونیورسٹی کورسز صرف 7 ہوتے تھے، لیکن اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ان کی تعداد 308 تک پہنچ گئی ہے، اور اب لڑکیوں کو یونیورسٹیوں کے کسی کورس میں کوئی محدودیت نہیں ہے اور وہ اپنی صلاحیت و توانائی اور کوششوں کے مطابق یونیورسٹی کے ہر کورس میں شرکت کرتی ہیں، اور جو لڑکیاں خواہش مند ہوتی ہیں وہ اپنے شوق کے مطابق کورس کا انتخاب کرتی ہیں اور تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں حاصل کرتی ہیں۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد خواتین کی صحت و سلامتی کے شعبے میں بڑی پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ ایران میں زندگی کی امید کی شرح مختلف برسوں کے دوران ہمیشہ خواتین میں مردوں کی بنسبت زیادہ رہی ہے۔ دیگر چیزوں کے علاوہ ایران میں خواتین کی متوقع عمر 57 سال سے بڑھ کر 77 سال ہو گئی ہے۔ خواتین ماہر ڈاکٹروں کی تعداد 15% سے بڑھ کر 40% ہو گئی ہے۔ زچگی اور امراض نسواں میں ماہر خواتین ڈاکٹروں کا تناسب
16% سے بڑھ کر 98% ہو گیا ہے۔ اس تناظر میں زچگی کے دوران زچگی کی شرح اموات میں 90% کمی واقع ہوئی ہے۔ سامعین، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کھیلوں کے میدان میں خواتین نے نمایاں ترقی کی ہے اور حجاب کی پابندی کرتے ہوئے مختلف کھیلوں کے شعبوں میں اعلیٰ پوزیشنیں حاصل کی ہیں۔ انقلاب سے پہلے صرف 5 تمغے، وہ بھی ایشیائی مقابلوں میں ایرانی خواتین نے حاصل کی تھی، جبکہ اب 200 سے زائد تمغے ایرانی خواتین نے مختلف شعبوں میں جیتے ہیں۔ ورزش اور کھیلوں میں خواتین کی شرکت ایک منطقی امر ہے اور کھیل کود ان کے حقوق میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ اسلامی انقلاب سے پہلے عورتوں کے کھیلوں کے لیے امکانات، من جملہ عورتوں کے لیے مخصوص اسٹیڈیم کے جن میں اسلامی احکام کی رعایت ہو، مہیا نہیں تھے۔ اس لیے حالیہ برسوں کے دوران مسئولین کی طرف سے عورتوں کی ورزش اور کھیلوں کی طرف خاص توجہ کرنا ورزش کار خواتین کی استعدادوں کو شگوفائی بخشنے اور عورتوں کا اس میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کا سبب بنا ہے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی سے پہلے عورتوں کی ذاتی استعداد اور صلاحیتیں، امکانات اور شرائط کی عدم موجودگی کی وجہ سے ضائع ہوتی تھیں، لیکن اس وقت ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ عورتیں کھیل کے میدانوں میں ایک لائحہ عمل کی بنیاد پر رشد و بالیدگی اور کامیابی کے مراحل طے کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد کے ماحول میں خواتین نے بہت سے سماجی کردار ادا کیے ہیں اور ان کا شمار کامیاب طبقوں میں ہوتا ہے۔ اسلامی انقلاب کے بعد خواتین نے ثقافتی، تعلیمی، تخلیقی، تربیتی، خیراتی اور حتیٰ کہ تحقیقی نقطۂ نظر کے ساتھ بہت سے ادارے قائم کیے ہیں، جن میں سے اس وقت ہزاروں ادارے موجود ہیں۔ خیراتی اور غیر سرکاری تنظیموں میں خواتین کی موجودگی خواتین کی سماجی موجودگی کے سب سے زیادہ اثر انگیز شعبوں میں سے ایک ہے۔ خواتین کی غیر سرکاری تنظیمیں خواتین کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور ان کی مشارکت کے ذریعے دینی اور قومی ثقافت کے عوامل سے استفادہ کر کے ملک کو تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کرا سکتی ہیں۔ غیر سرکاری تنظیموں کی مقدار کے لحاظ سے پیش رفت کو اس لحاظ سے قابل توجہ قرار دیا جا سکتا ہے کہ ان تنظیموں کے اجتماعات میں اضافے کے نتیجے میں سماجی آسیب دیدہ عورتوں اور ان کے روزمرہ مسائل کو بہتر صورت میں درک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خواتین کی غیر سرکاری تنظیمیں اسلامی نظام میں دیکھ بھال اور نگرانی کرنے والے مراکز کے عنوان سے فعال ہو سکتی ہیں اور حکومت کے اداروں کی دیکھ بھال اور نگرانی کر سکتی ہیں۔ اس طرح قوم اور حکومت کے درمیان رابطے کو مستحکم اور اٹوٹ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ ایک غیر سرکاری اور عوامی تنظیم کی دیکھ بھال ایک سیاسی پارٹی جو اقتدار پر ہوتی ہے کی دیکھ بھال کی بنسبت کارآمد تر اور ڈپلومیٹک پیچیدگیوں سے عاری ہوتی ہے۔ سامعین، آخری نقطہ یہ ہے کہ اسلامی جمہوری نظام کے دشمن اس نظام میں خواتین کے مقام و اہمیت سے بخوبی واقف ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوری ایران نے ترقی و پیش رفت کی راہ میں خواتین کو ایک نمایاں مقام اور کردار ادا کیا ہے۔ اسی بنا پر حالیہ برسوں میں اسلامی جمہوری ایران کے دشمنوں نے ایرانی معاشرے میں خاص طور پر خواتین کو اپنا ہدف بنا رکھا ہے اور اس طرح انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے مقام اور قدر و منزلت کو مسخ کرنے کے لیے پہلے خاندانوں کو نشانہ بنائیں اور ان کا شیرازہ منتشر کریں، پھر ایرانی معاشرے کو اسلامی اقدار سے دور کر دیں۔ دشمن ایران میں خواتین کی حیثیت کو مسخ کرنے، ملک میں صنفی خلا پیدا کرنے اور دوسری طرف حجاب سمیت اسلامی جمہوریہ کی اقدار کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مذہبی اقدار اسلامی جمہوریہ ایران کی نرم طاقت کے عناصر میں سے ہے۔ آج دشمن اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ جہاں فوجی تصادم سے دوری اختیار کر رہے ہیں، وہیں اس کی نرم طاقت کے عناصر یعنی اقدار پر سوال اٹھا رہے ہیں، اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ حالیہ انتشار ایران کا تختہ الٹنے کا باعث نہیں بنے گا، لیکن وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی قدر و منزلت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس بار خواتین اور حجاب کی آڑ میں وہ اسلامی جمہوریہ ایران اور اس کی اقدار کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ دشمنوں کی اس غیر منطقی اور غیر عقلی روشوں کا سلسلہ اگلے برسوں میں بھی جاری رہے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہفتہ وار پروگرام افکار و نظریات کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام افکار و نظریات سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کریں گے پروگرام اقتصاد نامہ۔ یہی ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ اس پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سماعت فرمائیے پروگرام اقتصاد نامہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اظفر کاظمی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام اقتصاد نامہ میں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم ہر ہفتے ایران خطے اور دنیا کے اقتصادی صورتحال کا مختصر سا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے اقتصادی موضوعات اور ماہرین معاشیات کے خیالات بھی ہم آپ کو سنواتے ہیں، تو یہ سب چیزیں آج کے پروگرام میں بھی شامل رہیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے۔
دنیا کے زعفران کے سب سے بڑے تجارتی معاہدے کی پہلی کھیپ ایران سے قطر ارسال۔ ایران اور ہندوستان نے پہلی بار سامان کی ٹرانزٹ کا ٹی آئی آر سسٹم استعمال کیا۔ امریکہ اور یورپ کی اقتصادی ترقی میں شدید کمی، آئی ایم ایف کا اعتراف۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. تجارتی خبروں کے ساتھ اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ابھی آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں ملاحظہ فرمائی اور اب پیش خدمت ہیں تفصیل کے ساتھ تجارتی خبریں. ایران نے گزشتہ 6 مہینے کے دوران تقریباً 22 ملین ٹن چائے برآمد کی ہے کہ جس میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کی نسبت 39% اضافہ ہوا ہے. سوئٹزرلینڈ، فرانس، کینیڈا، ترکیہ اور ہندوستان ایرانی چائے کے خریداروں میں شامل ہیں. موصولہ رپورٹ کے مطابق اس عرصے کے دوران ایران نے تقریباً 15,300 ٹن چائے دنیا کے 22 ملکوں کو برآمد کی، جبکہ اس نے تقریباً 44,500 ٹن چائے ہندوستان، سری لنکا، امارات، کینیا، گنی، ویتنام اور ترکیہ سے درآمد کی، جس کی مالیت تقریباً 244 ملین ڈالر تھی. ایران کے محکمہ کسٹم کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 6 مہینوں کے دوران ایران کی چائے کی درآمدات میں 32.7% جبکہ برآمدات میں 39% اضافہ ہوا. ایران کے چائے کے ادارے کے سربراہ نے اس سے قبل کہا تھا کہ ایران میں خشک چائے کی پیداوار سالانہ 30,000 ٹن ہے، جبکہ ملکی ضروریات 1,00,000 ٹن سے زیادہ ہیں. اسی بنا پر ہم سالانہ 70,000 ٹن خشک چائے درآمد کرنے پر مجبور ہیں. ایران نے قطر کے ساتھ زعفران کی برآمد کا سب سے بڑا معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت زعفران کی پہلی کھیپ قطر ارسال کر دی گئی ہے. تفصیلات اس رپورٹ میں.
ایران و قطر کے مابین 200 ٹن ایرانی زعفران کی برآمدات کے معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد اس معاہدے کی پہلی کھیپ قطر روانہ کر دی گئی ہے. موصولہ رپورٹ کے مطابق عالمی مارکیٹوں میں ایران کا نام زعفران سے جڑا ہوا ہے، اور دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ہو جو ایرانی زعفران درآمد نہ کرتا ہو. اس رپورٹ کے مطابق دنیا کا 90% سے زیادہ زعفران ایران میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ عالمی مارکیٹوں میں زعفران فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، اگرچہ ایران میں اسے زیادہ تر کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اکثر یورپی ممالک اس کی پروسیسنگ کر کے اسے دوا سازی جیسے دیگر مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. گزشتہ مہینے ایران اور قطر نے زعفران کا سب سے بڑا معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت ایران 300 ملین ڈالر مالیت کا 200 ٹن زعفران قطر کو برآمد کرے گا. اس معاہدے کے تناظر میں زعفران کی پہلی کھیپ ایران سے قطر روانہ کر دی گئی ہے، جبکہ دوسری کھیپ بھی جلد ہی روانہ کر دی جائے گی.
ایران کے قومی تیل کمپنی کے ایک اعلی عہدیدار برزو کمبری نے کہا ہے کہ بیلاروس کے ایک وفد کے ساتھ مذاکرات ہوئے ہیں اور اسے تیل کی صنعت کے لیے خام مال، آلات اور فنی خدمات فراہم کرنے کے لیے مذاکرات جاری ہیں. انہوں نے کہا کہ خوش قسمتی سے ہمارے کارخانے جو مشینیں اور آلات تیار کر رہے ہیں وہ بیلاروس کی ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. برزو کمبری کا کہنا تھا کہ ایران میں تیار ہونے والا سامان دوسرے ممالک کی نسبت سستا ہے، اس لیے اس تعاون کا مستقبل بہت روشن ہے. واضح رہے کہ ایران اور بیلاروس کے مابین 3 دہائیوں کے سفارتی تعلقات کے دوران اقتصادی تعاون میں اضافہ ہوا ہے، اور دونوں ملکوں کے سیاسی، سفارتی اور تجارتی وفود نے ہمیشہ ایک دوسرے کے ملکوں کا دورہ کیا ہے. دونوں ملکوں کے اقتصادی تعلقات میں اضافے میں اصل رکاوٹ امریکی پابندیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود 2021 میں ایران اور بیلاروس کے مابین 33 ملین ڈالر سے زائد کا تجارتی لین دین ہوا ہے. ایران اور ہندوستان نے روس اور ہندوستان کے درمیان شمال جنوب بین الاقوامی کوریڈور کے ذریعے تجارت میں اضافے کے لیے بین الاقوامی کسٹم ٹرانزٹ سسٹم TIR کو آزمائشی طور پر استعمال کیا ہے. اکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اس ڈیجیٹل سسٹم کو استعمال کرتے ہوئے کنٹینر کھیپ بندر عباس پہنچنے کے بعد ایک دن سے کم عرصے میں کسٹم دفتر سے کلیئر کر دی گئی، جو دوسری صورت میں 5 دن میں کلیئر ہوتی. یہ پروجیکٹ ہندوستان اور ایران کے کسٹم حکام کی مدد سے انجام دیا گیا ہے. اکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق TIR واحد بین الاقوامی نقل و حمل سسٹم ہے، اور یہ امکان فراہم کرتا ہے کہ سامان کو سیل کر کے ایک ملک میں لوڈ کیا جائے، جس کے بعد وہ ٹرانزٹ ملکوں سے گزرتا ہوا مطلوبہ ملک تک پہنچ جائے. ماہرین کے خیال میں سامان کو متعدد بین الاقوامی سرحدوں سے منتقل کرنے کا یہ سادہ ترین اور اطمینان بخش ترین ذریعہ ہے، کہ جس میں نہ صرف وقت بلکہ اخراجات کی بھی بچت ہوتی ہے. بنگلہ دیش نے ملک میں 54 منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے عالمی بینک سے 6 ارب 15 کروڑ ڈالر قرض دینے کی درخواست کی ہے۔ یہ قرض 3 مالی سال کے لیے مانگا گیا ہے۔ بنگلہ دیش نے عالمی بینک سے سالانہ 2 ارب 5 کروڑ ڈالر کا تقاضا کیا ہے۔ اس سے قبل اس نے عالمی بینک سے بجٹ میں مدد دینے کے لیے 1 ارب ڈالر امداد کی درخواست کی تھی۔ بنگلہ دیش نے اب تک مجموعی طور پر 7 ارب 15 کروڑ ڈالر قرض کی درخواست کی ہے۔ ڈھاکہ سے موصولہ ایک اور خبر کے مطابق بنگلہ دیش کے وزیر خزانہ مصطفیٰ کمال نے حال ہی میں ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے فلپائن کے دارالحکومت منیلا میں ملاقات کے دوران کہا ہے کہ بنگلہ دیش کا مجموعی قومی پیداوار کے تناسب سے دنیا میں کم ترین قرض لینے والے ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آئندہ 5 سال کے دوران ایشیائی ترقیاتی بینک بنگلہ دیش کو 12 سے 15 ارب ڈالر کا قرض دے گا۔ ناظرین، تجارتی خبروں کے لیے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ اور اب پیش خدمت ہیں کچھ مزید تجارتی خبریں۔ ایک بین الاقوامی کمپنی کی رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل کرنسیوں کی مارکیٹ نے مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ میں دنیا کے دیگر علاقوں سے زیادہ ترقی کی ہے۔ چینلسز کمپنی کی رپورٹ میں آیا ہے کہ مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ کے صارفین نے جولائی 2021 سے 2022 تک ڈیجیٹل کرنسیوں سے 566 ارب ڈالر کی آمدنی حاصل کی ہے۔ اس رپورٹ میں آیا ہے کہ اس نئی مارکیٹ نے یورپ میں بھی 40%، شمالی امریکہ میں 36% اور وسطی اور جنوبی ایشیا میں 35% ترقی کی ہے، لیکن مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ میں ڈیجیٹل کرنسیوں کی مارکیٹ نے دنیا کے دیگر علاقوں سے زیادہ ترقی کی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ میں 3 ممالک ترکیہ، مصر اور مراکش نے اس شعبے میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے، اور ترکیہ دنیا میں 12ویں نمبر پر، مصر 14ویں نمبر پر اور مراکش 24ویں نمبر پر تھا۔ آئی ایم ایف نے اعتراف کیا ہے کہ امریکہ اور یورپ کی اقتصادی ترقی کی شرح میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ تفصیلات پیش کر رہی ہیں ناہید انمری۔
عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں کہا ہے کہ تیل اور گیس کی قیمتوں میں اضافے، مہنگائی میں اضافے اور زندگی کے اخراجات بڑھنے سے امریکہ اور یورپی ملکوں کی اقتصادی ترقی کی شرح بہت کم ہو گئی ہے، اور یہ سلسلہ آئندہ سال بھی جاری رہے گا۔ اس رپورٹ کے مطابق کورونا بحران کے علاوہ روس اور یوکرین کی جنگ اور اس کے بعد مغرب کی جانب سے روس کے تیل اور گیس پر پابندیوں، اس کے نتیجے میں ان کی سپلائی میں کمی اور قیمتوں میں اضافے کے بعد دنیا کی بڑی طاقتوں کی اقتصادی ترقی پر منفی اثر پڑا ہے۔ اس بنا پر آئی ایم ایف کے مطابق 2022 میں دنیا کی اقتصادی ترقی کی شرح 3.2% رہے گی، کہ جو 2021 میں 6% تھی، اور اندازہ ہے کہ یہ آئندہ سال مزید کم ہو کر 2.7% رہ جائے گی، جبکہ ترقی یافتہ ملکوں کی اقتصادی ترقی کی شرح کے جو 2021 میں 5.2% تھی، 2022 میں 2.4% رہ جائے گی، اور آئندہ سال یہ مزید کم ہو کر 1.1% تک پہنچ جائے گی۔
موسمیات کے عالمی ادارے نے اعلان کیا ہے کہ زمین کو گرین ہاؤس گیسوں سے بچانے کے لیے 2030 تک قابل تجدید توانائیوں کے استعمال کی گنجائش کو بڑھانا ہوگا۔ موسمیات کے عالمی ادارے کی تازہ رپورٹ کے مطابق شمسی توانائی، ونڈ انرجی یا پن بجلی جیسے پاک توانائی کے ذرائع سے بجلی کی پیداوار کو اس دہائی کے آخر تک 2 گنا کرنا ہوگا تاکہ عالمی درجہ حرارت کو کم کیا جائے۔ اس رپورٹ میں آیا ہے کہ توانائی کی پیداوار دنیا میں گرین ہاؤس گیسوں کے تقریباً 3/4 اخراج کا ذریعہ ہے، اور زمین کے تحفظ کے لیے مختلف قسم کی پاک توانائیوں کی پیداواری گنجائش میں اضافہ انتہائی ضروری ہے۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاک توانائی سے بجلی کی عالمی ضروریات کو پورا کرنے میں ممکن ہے افریقی ممالک اہم کردار ادا کریں، کیونکہ براعظم افریقہ دنیا میں شمسی توانائی کی 60% پیداواری گنجائش کا حامل ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت اس کی گنجائش سے صرف 1% استفادہ کیا جا رہا ہے۔ اور آخر میں آپ ملاحظہ فرمائیے اہم خبروں کی سرخیاں۔
دنیا کے زعفران کے سب سے بڑے تجارتی معاہدے کی پہلی کھیپ ایران سے قطر ارسال۔ ایران اور ہندوستان نے پہلی بار سامان کی ٹرانزٹ کا ٹی آئی آر سسٹم استعمال کیا۔ امریکہ اور یورپ کی اقتصادی ترقی میں شدید کمی، آئی ایم ایف کا اعتراف۔
اور اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گڑراجیہ ایران۔